آیا اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے میرے رب کا کلام، انشاءاللہ عزوجل آج بھی قرآن مجید فرقان حمید سے متعلق بہت ساری باتیں، بہت سارے مدنی پھول حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے کہ کوئی بھی نیک عمل ہو اس سے پہلے اگر اچھی نیت کر لی جائے تو جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ عزوجل اتنا ہی زیادہ ثواب کے ہم حقدار ٹھہریں گے۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر و معمبر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تھوڑا سا اس سلسلے کی ہسٹری بیان کرتا چلوں، ہو سکتا ہے کسی نے توجہ کی ہو، نہ کی ہو تو میں عرض کیے دیتا ہوں کہ الحمدللہ آج جو میرے رب کا کلام سلسلہ ہے اس کا نمبر ہے 51، 51 سلسلہ نمبر ہے۔ اور یہ رمضان نہیں، اس سے جو پچھلا رمضان مبارک تھا ایک سال قبل، اس ماہ مبارک میں مغرب کی نماز کے بعد نگران شورا نے سلسلہ شروع کیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ ذہن بنا کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے، تو الحمدللہ ایک سال سے زائد وقت یوں گزر چکا، اور الحمدللہ اس میں پھر نئے سے نئے ایپیسوڈز میں سیگمنٹس جو مرحلے ہوتے ہیں ان کا بھی شمار ہوتا رہا، مختلف موضوعات بھی آپ حاصل کرتے رہے، دیکھتے رہے، کافی ہمیں فیڈ بیک بھی اس کا ملتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید سے ایسی محبت عطا فرمائے کہ جیسا اس سے محبت کرنا چاہیے، اور اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ تو آج انشاءاللہ مدنی پھول نگرانی شورا سے مزید بھی حاصل کریں گے، لیکن میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی انشاءاللہ اس میں سیکھنے کی بہت ساری چیزیں ہوں گی کہ یہ جب سلسلہ شروع ہوا تو کیا وجہ بنی تھی اس سلسلے کی ابتدا کی، اور ظاہر ہے کہ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جو سلسلہ شروع کرتا ہے یا جو بھی پرفارمر ہوتا ہے وہی ٹاپک اور سلسلے کی جو ڈیٹیل ہوتی ہے اس کو لے کر آتا ہے، تو پرسنلی آپ کا ذہن اس سلسلے کو کرنے کا کب اور کیسے بنا؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ماہ رمضان یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور چونکہ قرآن کریم کو ایک عرصہ دراز سے مدنی ماحول میں آنے کے بعد کی میں بالخصوص بات عرض کروں گا، تو ایک عرصہ دراز سے قرآن کریم کو پڑھنے اور اس کے ترجمہ کنز الایمان، خزانہ العرفان، تفسیر سرات اپنے نور العرفان، اس طرح دیگر تفاسیر کا چیدہ چیدہ مختلف اوقات میں مطالعہ جاری رہتا تھا۔ تو پھر یہ ہوا کہ ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف کی جو ایک وہ آخری آیت تھی جس میں درخت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک یوں سمجھے کہ قدرت کا ایک بیان ہے کہ ایک درخت ہیں جو عرب میں پائے جاتے ہیں اور پانی ٹپکتا ہے اور ان کو رگڑو تو اسے روشنی نکلتی ہے، آگ نکلتی ہے، تو آگ اور پانی کو اللہ تعالیٰ نے، نہ وہ آگ پانی کو نقصان دے رہی ہے نہ پانی آگ کو نقصان دے رہا ہے، تو اس طرح کی چیزیں جب ذکر ہوئی پڑھی تو ایک دل میں ایک تمنا سے ہی پیدا ہوئی کہ اس طرح کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کئی مناظر ملتے ہیں، اور وہ اس کو قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیز بنائی یہ چیز بنائی، پھر اللہ کریم نے خود ہی کئی مقامات پر اپنی وحدانیت کے لیے، اپنی قدرت کاملہ کے لیے بہت سارے ان اشیاء کا بیان فرمایا کہ ان میں غور کرو ان میں غور کرو. تو اس طرح کے بہت ساری چیزیں تھیں جن میں غور کرنے کی، دیکھنے کی، اور ایک ایمان کو تازہ کرتی ہے وہ باتیں. تو جب پڑھتے تھے تو وہ ایمان کو حقیقتاً واقعیتاً ایک تازگی نصیب ہوتی، اور ایک یوں سمجھیے واقعی بعض اوقات ایک سرور سا محسوس کرتا پڑھنے والا، اور آنکھیں بھیگ جائیں، دل نرم پڑ جائے. یہ ساری چیزیں قرآن کریم کا جو بھی پڑھتا ہے اس کو اس طرح کی چیزیں وہ محسوس کرتا ہے، یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے. تو پھر یہ کہ یہ جو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ پہنچیں ناظرین تک بھی، یعنی جن جن واقعات سے یا جن باتوں سے آپ محظوظ ہو رہے ہیں، آپ کو ایک لطف آ رہا ہے، آپ کو ایک مزہ آ رہا ہے، سرور آ رہا ہے، اور ایک ایمان کی قوت میں بھی آپ اضافہ محسوس کرتے ہیں، تو اگرچہ وہ اسی وقت کا بھی اگر بعد وقت ہوتا ہے اللہ میں تو استقامت نصیب فرمائے،
آمین.
پھر اس طرح قرآن کریم میں مختلف عنوانات ہیں، کیونکہ قرآن کریم کا ایک یہ بھی کمال ہے کہ اس کو آپ کتنے پڑھیں اس میں اکتاہٹ نہیں ہے،
بے شک.
اور ہر وقت آپ کے لیے ایک نئے نئے موضوع ہیں، اور ہر موضوع کے اندر ایک نئی نئی جہتیں آپ پڑھتے ہی چلے جائیں زندگی گزار دیں وہ نکلتی رہتی ہیں. تو قرآن کریم تو ایک بے شمار مضامین اس میں ہیں، تو پھر یہی ہوا کہ اس کو سٹارٹ لیا جائے. تو قرآن کریم کا ایک میرے رب کا کلام کا پھر عنوان رکھا گیا، اور ماہ رمضان میں اس کو مختلف اس پر لیا گیا عنوان کہتے ہوئے، اس وقت اتنا نہیں ہوتا تھا. پھر اس کے بعد ماہ رمضان میں ہی اس طرح کے ہمیں کالز آنی شروع ہوئی کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے، جیسے اس سال مثالی معاشرہ شروع کیا تو اس کے متعلق کالز شروع ہو گئیں کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے، تو ہم نے اس کو بھی جمعے کو کنٹینیو کیا، تو اس کے لیے بھی پھر کالز آئیں. اسلامی بھائیوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میرے رب کا کلام جو سلسلہ اسے آپ ماہ رمضان کے بعد بھی کنٹینیو کریں، تو وہ ویکلی شروع ہوا. پھر ہمارے مشاورتیں ہوئیں کہ اس میں مختلف مضامین داخل کیے جائیں، تو قرآن کریم میں مختلف مقامات کا بیان ہے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے واقعات اور بہت سارے واقعات اس میں آتے گئے. پھر آہستہ آہستہ اور مزید اس میں ہم اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پہ ایمان والوں کو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، تو یہ باتیں بھی ہمارے عاشقان رسول تک پہنچنی چاہیے کہ اے ایمان والوں کہہ کر ہمارا رب ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے، تو اس سے متعلق بھی معلومات ملنی چاہیے.
اس میں آپ نے ضمناً ان کو لیا ہوگا، لیکن مجھے جو یاد پڑتا ہے شاید اس سے پچھلے سال یا اس سے ایک سال پیچھے، یعنی تین سال پہلے رمضان ہی میں، یا ایھا الذین آمنو،
اے ایمان والو،
اے ایمان والو،
یہ سلسلہ نے کیا تھا،
پورا سلسلہ کیا. تو بڑا اچھا کانسیپٹ ہے کہ براہ راست اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو مخاطب کر کے کیا ارشاد فرمایا.
ہمیں یہی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مطلب اس کلام کے ساتھ ہمیں کتنی بار ارشاد فرمایا ہے.
جی،
تو اس طرح بہت سارے تصورات تھے. پھر آہستہ آہستہ مزید ہمارے مشاورتوں کا سلسلہ جاری رہا، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو شاہکار ہیں، قدرت کے جو مناظر ہیں اس پر ہوا. تو ابھی تو یہ سمجھیں کہ شروع ہے، ابھی تو سمندروں کے اندر تم گئے نہیں ہے صحیح معنوں میں، کہ سمندروں کی جو سمندر کی جو مخلوق ہیں اس کا بیان، تو جو جنگلوں میں جو مخلوق آباد ہے اس کا بیان، انسان خود ایک انسان کو اگر ہم ذکر کریں، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں خود انسان کی تخلیق کے جو مراحل بیان کیے ہیں، اور کس طرح انسان بتدریج ایک تخلیق کے مراحل سے گزرتا ہوا پھر دنیا میں آتا ہے، اور پھر اس کی جو چیزیں ہیں
ڈیٹیلز ہیں. سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے بھی اسے یقیناً فائدہ اٹھایا، مدنی پھول حاصل کیے ہوں گے. ذاتی طور پر اس سلسلے کے دوران آپ نے ظاہر ہے کہ اسٹڈی کیا ہوگا، ہر سلسلے کی ایک تیاری ہوتی ہے، تو کوئی ایسی بات جو آپ شیئر کرنا چاہیں. بعض اوقات ہوتا ہے پڑھتا بندہ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندے کو یاد رہ جاتی ہیں اور اس کی طرف جو ہے وہ بڑی توجہ رہتی ہے. تو اس سلسلے کے حوالے سے اگر کوئی ایسی خاص بات ہو آپ شیئر کرنا چاہیں تو
مختلف اوقات میں مختلف اس طرح کی چیزیں یا چیزیں سامنے آتی ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ ایک پورا شعبہ ہے، ایک مجلس ہے جو اس پر اپنا پورا کام کرتے ہیں. لیکن میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ اس سلسلے کو اگرچہ میں حقیقت اتنا آسان تو نہیں سمجھتا تھا، یہ ہے تھوڑا مشکل مگر ہو جائے گا، لیکن میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ یہ سلسلہ کو تیار کرنا جو ہے نا تمام سلسلوں سے مشکل ہے.
مشکل ہے
مشکل
کیوں؟ جبکہ قرآن میں مضامین کی کثرت، عنوانات کی کثرت، تفاسیر کہیں تو ڈھیروں ڈھیر ہیں.
اس کی اسباب ہیں، نمبر ایک میں ایک حافظ نہیں ہوں، نمبر دو میں عالم نہیں ہوں، اور نمبر تین کہ قرآن کریم میں اتنی گہرائی ہے کہ اس کے غواص کا ایک عالم ہی کچھ اور ہوگا. جیسے قاری حضرت عبداللہ ابن مسعود یا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں میں سے کسی ایک کا کولے کا اگر میرے اونٹ کی رسی کھو جائے،
ابن عباس
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر میری اونٹ کی رسی ہو جائے تو میں قرآن سے تلاش کر لوں.
سبحان اللہ.
تو اس کو کوٹ تو بہت لوگ کرتے ہیں
جی
کہ دیکھیں قرآن میں کیا نہیں ہے، لیکن ہمارے محتاط فی الدین جو علماء ہیں یہ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ واقعی اونٹ کی رسی اگر کھو جائے تو قرآن سے مل سکتی ہے، ڈھونڈنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس جیسا مفسر بھی چاہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہما.
سبحان اللہ.
تو اب یہ کہ خود حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہ اگر میں چاہوں تو سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں.
اللہ اللہ.
اس کی وضاحت میں لکھا ہے کہ یعنی اس کی تفسیر لکھتے ہوئے اتنے رجسٹرڈ تیار ہو جائیں کہ 70 اونٹ کا بوجھ بن جائے.
سبحان اللہ.
اتنا میں اس کے اوپر
صرف ایک سورت پر،
ایک سورہ فاتحہ. تو اب آپ خود غور کریں جب سورہ فاتحہ کا اتنا بڑا ایک معاملہ ہے تو مندی چینل کے ناظرین بھی اس پر غور کریں کہ جب سورہ فاتحہ کا اتنا معاملہ اور اس کی تفسیر سے 70 اونٹ، تو آپ بتا رہے کہ یہ اچھا بھی کہنے والے کون ہیں؟ یہ کہنے والے وہ ہیں جن کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. انا مدینۃ العلم و علی بابوہا. تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسی عظیم اور ایک علم کا جہاں سمندر بیٹا ہے، بلکہ میں کوئی علم کا فیضان و ولایت کی مطلب کہ سندیں جہاں سے تقسیم ہوتی ہیں، تو ظاہر قرآن کریم میں کیا نہیں ہے. تو یہ ایک گہرائی ہے قرآن کریم کی جس کو دیکھنے، پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت. تو یہ سلسلہ جب ہم لے کر چلے تو جو ہم اس سلسلہ، کیونکہ بعض سلسلے ایسے ہوتے ہیں کہ جب یہ میڈیا سے وابستہ جو مطلب جو شخصیات ہوتی ہیں، یہ شاید اس بات کو سمجھتی ہوں جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ بعض سلسلے یا پروگرامنگ ایسے ہوتی ہیں جن کا ایک ڈیڈ لائن آ جاتی ہے کہ اب کیا بولنا ہے. مگر میں آپ کو یہ وسوخ سے کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کریم کا یہ سلسلہ، میرے رب کا کلام یا اس سے سملر جو قرآن کریم سے متعلق ہوتے ہیں، جس سے قرآن کریم میں موجود علوم کو بیان کیا جا سکے، یہ وہ سلسلے ہیں کہ جس کا کوئی اختتام نہیں ہے. یہ اختتام ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں کیا. ابھی تو ہم تو موضوع لاتے ہیں لیکن میں تو بیان بھی نہیں کر پاتا، کاپیز میرے پاس بھری ہوئی ہوتی ہیں لیکن بیان نہیں کر پاتا. کہ اب صرف اس میں شان حبیب و رحمان ہم نے ایک موضوع رکھا تھا کہ اب قرآن کریم میں ہم وہ بھی پہنچائیں کہ قرآن کریم میں کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی کس طرح تعریف بیان فرمائی ہے. قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا بیان فرمایا ہے، اور ایمان لانا اور اچھے اعمال کریں تو تمہارے لیے یہ نعمتیں ہیں، ہم نے اس کو بھی الگ کیا. اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر کفار اور اللہ تعالیٰ جن سے ناراض ہوگا ان کے لیے جو جہنم کا عذاب تیار کر رکھا گیا اس کا ذکر ہے، ہم نے اس کو بھی الگ کیا.
صحیح.
یہ ہوا. تو یہ ہے، ابھی تو ایک سلسلہ کرنے جا رہے تھے.
جی جی. اچھا اگر ایک دو کالز لے لیں
چلے نہیں،
انشاءاللہ آپ سے مزید جو ہے وہ واقعی بڑی دلچسپ باتیں بھی ہیں، اور کیوں نہ ہوں گی کہ ایک مسلمان کو قرآن سے یقیناً لگاؤ ہوتا ہے، بھلے وہ کم پڑھتا ہے زیادہ پڑھتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کسی بھی مسلمان سے اگر پوچھا جائے یا کہا جائے تو اس کے دل میں یقیناً اس کی محبت
تعلق ہونا ہے. میں اس طرح سفارش کر دوں، پھر آپ کال بھی لیجیے گا، یہ بات طے کہ تعلق تو مسلمان کا قرآن سے رہے گا
الحمدللہ.
جیسا لگا ہونا چاہیے نا ویسا لگا ہو جائے. کہتے ہیں نا کہ تعلق تو ہوتا ہے ہمارا آپس میں, ایک دوسرے سے لگاؤ نہیں ہوتا. لگاؤ ہوتا ہے نا, لگی ہوئی ہوتی ہے دل سے دل کو, راہ جس کو ہم بولتے ہیں ملی ہوئی ہوتی ہے
اس کا.
تو میں آپ سے جب تک ملوں گا نہیں, دیکھوں گا نہیں, آپ سے بات کروں گا نہیں, قرار کیسے آئے گا؟ تو قرآن کریم سے تعلق تو ہے ہمارا, کون سا مسلمان جو کہے گا کہ قرآن سے تعلق نہیں ہے؟ لیکن جیسا اسے لگاؤ ہونا چاہیے, کم از کم کچھ نہیں روزانہ کی بنیاد پر ایک بار تو قرآن کریم کی زیارت ہونی چاہیے, مطالعہ ہونا پڑھنا چاہیے, تلاوت ہونی چاہیے. اللہ نصیب کرے
انشاءاللہ. جی کال سنائیے.
ماشاء اللہ میرے رب کا کلام بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. نگران شورا آپ کے بیانات سن کر, آپ کے سلسلے میں میرے رب کا کلام سلسلے میں دیکھ کر مجھے یہ جذبہ ملا کہ میں بھی مدرسۃ المدینہ آن لائن پڑھ کر قرآن پاک درست کر لوں. میٹھے میٹھے نگران شورا میرے لیے دعا فرما دیجیے, مدرسۃ المدینہ آن لائن پڑھنے کی توفیق نصیب ہو جائے.
ماشاء اللہ, اللہ آپ کو استقامت دے اور مزید قرآن کریم کو پڑھنے سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ.
یہ آن لائن کی انہوں نے بات کی ہے تو ماشاءاللہ ان کا جذبہ مرحبا. یہاں پر ایڈ کرتا چلوں کہ آن لائن جو ہمارا شعبہ ہے جو کورسز کرواتا ہے اس میں باقاعدہ تفسیر کا بھی ایک سلیبس ہے اور اس کی ریڈنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے, اور اس سلسلے کی
کئی کورسز
بہت شاندار کورسز ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کو شاید سب کی ڈیٹیلز بھی معلوم نہیں ہوں گی. ابھی ایک جگہ پر موجود تھے بیرون سفر, بیرون ملک میں, تو اسلامی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایسا ہی تذکرہ چلا کہ میں سیکھنا چاہتا ہوں, پڑھنا چاہتا ہوں, لیکن کہاں جاؤں, جگہ نہیں ہے, وقت نہیں ہے, کس سے پڑھوں, کس سے سیکھوں. تو آن لائن کورسز کی ڈیٹیل منگوا کر جب ان کے سامنے رکھی تو کہتے نا آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ گھر بیٹھے ہم اتنی ساری چیزیں, اچھا اس میں ونس اے ویک کرنا چاہتے ہیں, ٹوائس اے ویک کرنا چاہتے ہیں, ہفتے میں چند دن دینا چاہتے ہیں, دو مہینے کا کورس, چھ مہینے کا کورس, تو بہت شاندار ہے. اس کی ڈیٹیلز آپ کو انشاءاللہ
بتا دو. چلا
بتا دے بالکل.
تفسیر قرآن کریم
سبحان اللہ
پر دو طرح کے کورسز ہیں,
دو طرح کے,
ایک جس میں پورے قرآن کریم کی تفسیر, تفسیر سراط الجنان مکمل پڑھائی جاتی ہے, اور اس کورس کا نام بھی تفسیر سلاۃ الجنان ہے. اس کی مدت تقریباً 26 منتھ ہے,
26
مہینے.
سبحان اللہ.
اور دوسرا کورس فیضان تفسیر کے نام سے ہے جس میں پورے قرآن کریم کی تفسیر اجمالاً پڑھائی جاتی ہے, اس کی مدت تقریباً 92 ڈیز ہے, 92 دن. فیضان بہار شریعت کورس ہی الگ ہے. اس کورس میں عالم بنانے والی کتاب بہار شریعت 12 ماہ میں تقریباً پوری پڑھائی جاتی
سبحان
ہے.
سبحان اللہ.
اچھا فقہ اور عقائد کورس ہے, اس کورس کی مدت بھی 12 ماہ ہے. اس میں عقائد فقہ کی مختلف کتب پڑھائی جاتی ہیں اور فرض علوم سکھائے جاتے ہیں. نماز کورس اور طہارت کورس ہے, ان دونوں کورسز میں نماز اور طہارت کے مسائل تفصیلاً پڑھائے جاتے ہیں. ان دونوں کورسز کی مدت 63 ڈیز 63 دن. فیضان حج اور فیضان عمرہ کورس زارین حرمین طیبین کے لیے بہت سے شاندار کورسز ہیں جن میں حج اور عمرے کی تفصیلی احکام طریقہ سکھایا جاتا ہے. ان کورسز کی مدت تقریباً 1 ماہ اور روزانہ درجے کا دورانیہ تقریباً 30 منٹ ہے. نیو مسلم کورس اسلام قبول کرنے والے نیو مسلمز کے لیے لاجواب کورس ہے, اس کی مدت 72 ڈیز 72 دن. سنت نکاح کورس ہے, شادی شدہ اور غیر شادی شدہ افراد کے لیے بہت شاندار یہ کورس ہے جس میں نکاح کے مسائل, زوجین کے حقوق, گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے, بہت کچھ اس کورس میں شامل ہے, نصاب ہے. اس کی مدت 30 دن ہے. تو یہ بہت سارے کورس تقریباً 22 کورسز کروائے جاتے ہیں آن لائن کے ذریعے.
ماشاءاللہ. ابھی پچھلے دنوں آپ کے ساتھ مدنی مشورہ بھی تھا, اس میں بھی کئی نئے کورسز کی بھی بات ہوئی تھی. اس میں بڑی خوبصورت جو چیز ہے جو میں فیل کرتا ہوں اور آپ اس کو کہ گھر بیٹھے ہیں, آپ سفر میں ہیں, آپ آفس میں ہیں, آپ نے ایک ٹائم سیٹ کر لیا ہے, اس وقت میں صرف آپ نے اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے, کہیں ٹریولنگ نہیں ہے, آنا جانا نہیں ہے, جہاں آپ موجود ہیں وہیں پر آپ کے ساتھ آپ کے کورس کرانے والے موجود ہیں. تو جذبہ ہو تو انشاءاللہ بہت ساری برکتیں حاصل کر سکتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم ان کورسز کے ذریعے بھی علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں. نیکسٹ کال.
میرے رب کا کلام جو نگرانی شروع کا سلسلہ ہے, اس سے مجھے جو ہے ایک عادت مطلب سیکھنے کو ملی کہ میں آج بھی جب بھی قرآن شریف پڑھتا ہوں تو نگرانی شورا نے ایک بار بتایا تھا اس میں کہ جب بھی قرآن مجید مطلب پڑھنے کی سعادت حاصل کریں تو ہمیشہ قرآن کو ہاتھ میں پکڑ کر بولیں یہ میرے رب کا کلام ہے اور پھر اس کو چھوئیں. یہ عادت مجھے نگرانی شورا سے اس سلسلے کے دوران ملی.
جی بالکل. اور یہ جو آپ تذکرہ کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب دو سال پہلے کم و بیش اس سلسلے کی تیاری کی بات ہو رہی تھی، تو ہم مکتب میں حاضر تھے، مجلس کا جو ہمارا آفس ہے اس میں بات ہو رہی تھی کہ یہ سلسلے کا ٹاپک کیا ہونا چاہیے، نام کیا ہونا چاہیے، ڈیٹیلز تو ہم نے کافی ڈسکس کی تھی کہ یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، تو یہ ہونا چاہیے، تو وہ ہونا چاہیے، بہت سارے نام ہے. اچانک جو ہے وہ نگران شورا ہی کی زبان سے نکلا کہ اس کا نام اگر ہو میرے رب کا کلام. اب یقین کریں اتنے خوبصورت انداز پر، اتنی محبت میں نگران شورا کی زبان سے نکلا کہ وہاں پر جتنے بھی موجود تھے سب نے یک زبان کہا کہ کیا بات ہے، کیا خوبصورت نام ہے. اور واقعی پھر وہاں پر غالباً سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو روایت ہے، عادت کریمہ ہے، وہ بیان کی گئی اور آج تک ہم اس کا بھی لطف محسوس کرتے ہیں. تو واقعی ایک اپنائیت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اگر قرآن کریم کو جو ہے وہ دیکھا جائے، یاد کیا جائے، پڑھا جائے تو اس کا لطف آتا ہے. اور اس نام کے حوالے سے آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ماشاءاللہ اس وقت جب یہ گفتگو ہوئی تھی تو بڑا ایک لطف بھرا ماحول تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے مزید محبت کی توفیق عطا فرمائے. ایسا بھی ایک مسئلہ تو ہوتا ہوگا، ہمارے کئی ناظرین کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، ماشاءاللہ اچھی بات ہے کہ نیتیں بھی کر رہے ہیں، کسی نے پریکٹیکلی کوششیں بھی شروع کی ہیں، لیکن استقامت نہیں مل پاتی. چیز بہت شاندار ہوتی ہے، بڑا دل کرتا ہے، جذبے کے ساتھ شروع کرتے ہیں، بظاہر بڑا آسان بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ یار اگر میں 26 ماہ دے دوں گا آدھا گھنٹہ روزانہ تو میں پوری تفسیر کر لوں گا، 12 ماہ کر لوں گا تو اس کے اندر جو ہے وہ اجمالی تفسیر کورس ہو جائے گا، لیکن ہوتا نہیں ہے کچھ دنوں کے بعد، اس کا کیا؟
دیکھیے یہ اہمیت تو ضرورت پر بھی منحصر ہے کہ اگر آپ کے نزدیک کسی کام کی اہمیت اور ضرورت اتنی زیادہ آپ کے ذہن میں ہوگی تو ڈیفینیٹ اس کے لیے پھر وقت بھی مل جاتا ہے، اور جس کو کام کاج پہ جانا ہے اس کو تو ترغیب دلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ روزانہ 8-8-10 گھنٹے کام پر جاتے ہی ہیں، تو کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ نہیں کروں گا تو میری ضرورت پوری نہیں ہوگی.
جی
تو جب قرآن کریم کو درست پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کی اہمیت اور اس کو سمجھنا اور سیکھنا ہماری زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے، جب تک اس کا اندازہ نہیں ہوگا تو استقامت کا یہ سلسلہ رہتا ہے. کیونکہ جنہوں نے ہمیں پڑھا رہے ہیں جو انہوں نے بھی تو پڑھا ہے نا،
صحیح،
ایسا تو ہے نہیں کہ کسی نے پڑھا ہی نہیں ہے اور میں بولوں کہ یار میں اکیلا تھوڑی ہوں، سب کے ساتھ ایسا نہیں ہے.
صحیح.
دنیا میں سمجھتا شاید لاکھوں لاکھ قرآن کے حافظ ہوں گے،
بے شک
لاکھوں لاکھ ہوں گے، لاکھوں لاکھ تھے، چلے ہیں اور آئیں گے،
بے شک.
ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کریم کی جو حفاظت کا ذمہ جو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے کہ وہ ہے نا، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کی حفاظت کا جو بندوبست فرمایا ہے اس میں قرآن کریم کا ایک حفظ کرنا ہے.
جی.
جس میں یہ آیت کریمہ تھی جو آپ نے بھی بیان کی کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کیا ہے.
جی.
تو اس کو یاد کیا جاتا ہے تو یہ مجموعی طور پر تو آج تک مسلمانوں کی کروڑوں اربوں کی تعداد ہوگی جنہوں نے قرآن کریم کو یاد کیا. تو یہ بھی تو یاد کرنا، یہ آپ کو پتا کتنی استقامت چاہیے، روزانہ کا پڑھنا، روزانہ کا
دورانا
مدرسہ ہے. روزانہ کا سبق و سبقی اور یہ سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، پھر ایک بار قرآن حفظ کرنے کے بعد پھر اس کو روزانہ کی بنیادوں پر کنٹینیو اس کی تلاوت کرنا، پڑھتے رہنا، یہ اس کو مطلب باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے. تو انہیں بھی تو استقامت نصیب ہے. جو علماء بنتے ہیں 8-8 سال 10-10 سال 12-12 سال تک پڑھتے ہیں، انہیں بھی تو استقامت نصیب ہے. تو صرف ایسا نہیں کہ دنیا کی تعلیم اور دنیا کے کمانے والوں کو ہی استقامت ملی ہوئی ہے کہ جو کالج یونیورسٹی اور اسکول جاتے ہیں وہ 8-8-10-10 گھنٹے روزانہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، انہیں کیسے استقامت مل جاتی ہے؟ جو کام کاج کر رہے ہوتے ہیں ان کو کیسے استقامت مل جاتی ہے؟ جو دین کی اس طرف آتے ہیں لوگ، انہیں بھی تو استقامت ملی ہوئی ہے. ایسا تو نہیں کہ استقامت کا پہلو صرف دنیا کی طرف ہے. علماء کو استقامت آج تک ہے، جو کتابیں لکھتے تھے 50-50 سال گزر گئے، یہ کتابیں آج تک لکھتے چلے جا رہے ہیں. جنہوں نے پڑھنا شروع کیا ان کو آج تک وہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں. جو آج جو پڑھاتے ہیں استاد، اساتذہ کرام، علماء جو پڑھا رہے ہیں ان کو 15-15, 20-20, 25-25 سال ہو گئے، وہ آج تک پڑھا رہے ہیں. تو یہ استقامت، تو اس کی اہمیت ضرورت. اب جب نیکی کا معاملہ آئے گا تو ڈیفینیٹ ہم کہیں گے اس میں اللہ کی توفیق کو بنیاد ہم کہیں گے. تو اس میں اللہ تعالیٰ سے بندہ توفیق کا سوال کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے. اسے سوالات آئے بھی ہمیں تو ہم نے یہی ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ میں تیرا کلام پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے اس کے پڑھنے کی توفیق عطا کر، میں اسے صحیح سیکھنا اور سمجھنا چاہتا ہوں، مجھ پر غیب سے مدد کر اور مجھے یہ توفیق عطا کر. کہ بندہ جس چیز کی کوشش کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستے کھول دیتا ہے. تو اور اللہ جانتا ہے کہ مجھ سے دعا کرنے والا، مجھ سے التجا کرنے والا کتنا سچا ہے. تو اس طرح کے ہم اگر اور یہ کرنا چاہیے گا. دیکھیں اسد بدنی، عبادت، ریاضت یعنی نماز، تلاوت، نیکی، ایک تعداد ہے جو یہ نہیں کرتے.
صحیح.
نہیں پڑھتے نماز، نہیں پڑھتے قرآن، نہیں پڑھتے، نہیں پڑھتے. میں ان کو ضرور عرض کروں گا کہ اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو میں آپ کو ضرور عرض کروں گا، ہر اس شخص کو میں عرض کروں گا کہ جو نماز نہیں پڑھتا، جو قرآن نہیں پڑھتا، جو اس طرح نیکی کے کام نہیں کرتا اور اس کو پڑھوا نہیں ہے، میں اس کو ڈراتا ہوں کہ آپ سے آپ کے رب نے گویا کہ ایک توفیق لے لی ہے اور یہ درست نہیں ہے. نیکی کرے گا وہی جس کو اللہ توفیق دے گا، جس کو اللہ توفیق نہیں دیتا وہ نیکی نہیں کر سکتا. تو جو نماز نہیں پڑھتا اس کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی، وہ یہاں وہاں چپ چپا کر ادھر ادھر، جہاں نمازیوں کا ماحول ہوتا ہے نا، وہ پھر بھی ادھر نکل جائے گا، ادھر نکل جائے گا، وہ دیکھ نہ لے، وہ جماعتیں چھوڑ دے گا، نمازیں چھوڑ دے گا. تو بدقسمت لوگوں سے چپنے کے لیے باتھ روم میں چلا جائے گا. تب دیکھو جب تم کو مسجد کا داخلہ نہیں مل رہا تو تم کو باتھ روم کا داخلہ مل رہا، تم کہاں جا رہے ہو؟ خدا کا خوف کرو. یہ میں نے ایک عبرت کے لیے، چوٹ کے لیے آپ کو کہہ دیا ہے.
ایسا چھپنے والا تو چھپے گا اس کو،
کیوں چھپ رہے؟ کس سے چھپ رہے ہو؟ نماز کسی بندے کے لیے تھوڑی بنے، نماز تو رب کے لیے پڑھنی ہے. تم رب سے چھپ کر کہاں جا رہے ہو؟ تم چھپ کر کیا تمہارا رب معاذ اللہ تمہیں دیکھے گا نہیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی؟ یعنی اس میں آپ لوگوں سے چھپ رہے ہیں، تو آپ لوگوں سے تو حیا کر رہے ہو، آپ کو رب سے حیا نہیں آ رہی. کیا رب سے کیسے چھپ سکتا ہے بندہ؟ تو یہ تھوڑی سی چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ جو قرآن کریم نہیں کھول رہے اور اسی طرح درود شریف نہیں پڑھتے، اس طرح تسبیحات اور دیگر نیکیوں بھرے کام نہیں کرتے، ان کو ڈرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، ایمان لائے، لیکن ہم پر یہ عمل کا دروازہ کیوں بند ہے؟ ہم پر نیکی کا دروازہ کیوں بند ہے؟ اس پر ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گرانا چاہیے کہ یا اللہ مجھے توفیق دے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، تو نے مجھے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے. یہی میرے رب کے کلام میں ارشاد ہو گیا نا، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہمارا مقصد تو عبادت ہے، ہم مقصد کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہمیں حاجت ہے، ہم حاجت والے ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم عبادت کریں. وہ فرماتا ہے انا رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے. تو اس طرح مہربانی کریں اور اپنے رب کے حضور گر گرا کر دعا مانگیں. یعنی ایک وقت کی نماز میں بھی سستی آتی ہو یا ایک وقت کی نماز اللہ نہ کرے چلی جائے نا، تب بھی ڈرنا چاہیے. میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں، ایک مدنی پھول عرض کر رہا ہوں کہ اگر نماز سستی ہوئی، جماعت چلی گئی، یا نیکی کی کوئی توفیق چلی گئی، نیکی کم ہو رہی ہے، تو اس میں ڈریں کہ کوئی بدگمانی ہو گئی، کوئی بد نگاہی ہو گئی ہے، یا کوئی ویسا مطلب کہ مجھ سے کوئی فیل ہو گیا ہے جس سے مجھے نیکی سے میں دور ہوتا جا رہا ہوں. اندھیرا اور اجالا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، جب اندھیرا بڑھے گا نا اجالا کم ہو جائے گا، جب اجالا بڑھے گا تو اندھیرا کم ہو جائے گا. نیکی نور اور اجالا ہے، یہ گناہ اور برائی یہ اندھیرے ہیں. تو جب آپ اندھیرے کو بڑھائیں گے تو اجالے نے، روشنی نے کم ہونا ہے، اور جب روشنی اور نور بڑھے گا تو اندھیرے نے کم ہونا ہے.
ماشاء اللہ آپ نے بڑے پیارے انداز پہ ترغیب ارشاد فرمائی، اللہ کرے کہ ہم کرنے والے بن جائیں، استقامت بھی نصیب ہو اور اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کی کوشش بھی ہو. کالز لے لیتے ہیں. جی
ماشاءاللہ، سلسلہ میرے رب کا کلام ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نگرانی شورا کو نظر بد سے بچائے. نگرانی شورا کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے، سورہ بقرہ کی گھر کے اندر تلاوت کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ اور ماشاءاللہ پیارے نگرانی شورا، ابھی 3 دن سے مدنی قافلہ ہمارے بوندی شہر کے اندر آیا ہوا تھا، اور اس کے اندر ماشاءاللہ ہمارے نگرانی کابینات حنیف عطاری صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما دیں. دعا فرما دیں کہ جن جن لوگوں کو حضرت نے میں نیکی کی دعوت دی مدنی کاموں کے لیے جن جن اسلامی بھائیوں کو فرمایا، دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ استقامت کے ساتھ مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ آپ کو اور مدنی قافلوں کا فیضان اور ہمارے نگران کو مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اچھی اچھی نیتیں بھی جو ہوئی ہیں اس پر عمل کا جذبہ بھی نصیب فرمائے. سورہ بقرہ گھر میں پڑھنے سے آج سے وہ پریشانیاں اور مصیبتیں اور جنات وغیرہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں الحمدللہ وہ اس سے نجات نصیب ہوتی ہے. یہ اس کا سمجھے کہ اس کے فضائل کا ایک فضیلت کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں.
سب یہ آسیب اور جن جنات یہ خالی ہمارے ہاں ہیں یا بیرون ملک دیگر جگہوں پر بھی ہوتے ہیں؟ کیونکہ زیادہ تر عموماً یہیں پہ جو لوگ رہتے ہیں تو ان سے واسطہ پڑتا رہتا ہے اور پریشان رہتے ہیں، تو یہ کہیں اور بھی ہوتے ہیں دنیا کے سسٹم میں یا
سب سے انسان سے پہلے تو جنات کی تخلیق ہوئی ہے.
اچھا
انسان سے پہلے جنات کی تخلیق.
اچھا
انسان بعد میں پیدا کیا گیا ہے. شیطان جن ہے نا، اس کے سامنے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے نا.
صحیح صحیح.
اور اس نے پھر سجدہ کرنے سے انکار کیا نا. تو جنات جو ہیں ان کی تخلیق پہلے ہوئی ہے.
صحیح.
تو وہ ایک سلسلہ ہم لانا ہے، لیکن یہ خیر میں تھوڑا اظہار کر چکا تھا مدنی چینل پر بھی کہ یہ جنات میں بھی اس طرح کے مطلب کہ وہ شرور ہوتے رہے، شریر ہوتے رہے، اور پھر ان کو بھی مٹایا گیا، پھر یہ ان کی آبادیاں آئیں، پھر مٹایا گیا، پھر آبادیاں آئیں، پھر اسی میں یہ ہوتا رہا. تو جنات بھی زمین پر تو ہے نا، کہاں نہیں ہے جن کی.
صحیح.
پائے جاتے ہیں،
پائے جاتے ہیں. چلیے جی نیکسٹ کال.
نگرانی شورا دامت برکات العالیہ کا میرے رب کا کلام سلسلہ بڑا مبارک سلسلہ ہے. عرض یہ ہے حضور کہ بہت سارے ماں باپ اپنے بچوں کو شوق رکھتے ہیں حفظ کروانے کا اور حافظ بنانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ حافظ بن جاتے ہیں تو توجہ نہیں دیتے ان کے قرآن پر. یہ ارشاد فرما دیجئے کہ وہ ماں باپ جو حافظ نہیں ہوتے اور بچوں کو حافظ بناتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ نصیحت فرما دیجئے کہ یہ کس طرح بچوں کو تنبیہ کریں گے اور کس انداز سے کہ قرآن پاک بچے بھول نہ پائیں.
دیکھیے اس میں ضروری ہے کہ ماں باپ کو، ماں باپ نے تو بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لے لیا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو حافظ بنایا ہے، کیونکہ یہ ڈیسیجن ماں باپ نے لیا تھا. عموماً اولاد یہ ڈیسیجن نہیں لیتی ہے،
چھوٹی عمر میں
عمر ہوتی ہے، اس کا تو شعور ہی نہیں ہوتا کہ حافظ بننا یا نہ بننا کیا. یہ تو مہربانی اللہ تعالیٰ کی ان کے ماں باپ پر ہے، اور بچے کے لیے اللہ تعالیٰ کا سمجھے کہ یہ ایک انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حص کے لیے اس کے ماں باپ کے دل میں یہ بات ڈالی، اور ماں باپ نے سیکریفائز بھی کی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ماں باپ نے ایک طرح سے تو دیکھا جائے تو ایک تو ایک اچھا کام کر لیا کہ اپنے بیٹے کو حافظ بنایا، اپنی اولاد کو حافظ بنایا. اب ماں باپ کی اگرچہ یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے اولاد کو حافظ بننے کے بعد قرآن کریم پڑھنے کا کہتے رہیں، پڑھاتے رہیں، ان کو تنبیہ کرتے رہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ کئی ایسے حافظ ہیں جو حفظ کرنے کے بعد اپنے حفظ کو بچا نہیں پاتے، کیونکہ وہ دو تین چار سالوں کی ایک ان کی مدرسے کا ماحول ہوتا ہے تو وہ روزانہ کے پڑھنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پھر حافظ بننے کے بعد وہ انسٹیٹیوشن تو رہتا نہیں، وہ مدرسہ رہتا نہیں ہے، وہ ایک ماحول رہتا نہیں ہے، نہ وہ اسے ماحول میں رچا بسا ہوتا ہے تو کہ وہ روزانہ قرآن، اب روزانہ قرآن کھول کر ایک یا دو پارے یہ پڑھے، اللہ توفیق دے، یا حافظ مفتی فاروق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا جذبہ ہو کہ وہ چلتے پھرتے ہوئے آتے جاتے ہوئے قرآن کریم کو مطلب کہ پڑھ لیں، تو ایسی جس کو نعمت نصیب ہو.
سب شاید یہ جیسے مفتی صاحب کا آپ نے تذکرہ فرمایا، یا وہ لوگ کے جو اسی ماحول میں آگے گرو کرتے ہیں ان کے لیے تو چلو آسان ہے، لیکن شاید جو پروفیشنلز دیگر اپنے شعبہ جات میں چلے جاتے ہیں،
ماحول میں رہنے والے بھی آپ کو اسد مدنی ملیں گے جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے لیکن ان کو قرآن یاد نہیں ہوگا. ایک تعداد ملے گی آپ کو جو اچھے اور نیک ماحول کی طرف رہتے ہیں، مگر چونکہ وہ شاید امامت نہیں کرتے یا وہ تراوی نہیں پڑھاتے، اس طرح کی وہ مصروفیت جو ہوتی ہے وہ ان کی رہتی نہیں ہے، اور تو اتنا فریکوینٹ جس کو کہتے ہیں قرآن، کیونکہ قرآن کریم کو یاد نہ کرنا یہ قرآن کریم کو بھلا دینے والا ایک بنیادی سبب ہے. کس کو بار بار پڑھیں گے نہیں، کہ ایک کھلا اونٹ اتنی تیزی کے ساتھ نہیں جاتا جتنی تیزی کے ساتھ قرآن چلا جاتا ہے.
اللہ اللہ.
تو جو حافظ قرآن نہیں پڑھتے یقیناً قرآن ان کو بھلا دیا جاتا ہے اور یہ ان کو ایک یہ بہت بڑی مطلب یہ زوال ہے, ایک بہت بڑا زوال ہے, اور اللہ کریم اس پر مطلب رحم فرمائے, کیونکہ اس میں اس کی وعیدات بھی ہیں
جی,
کوڑی اٹھنے کی بھی وعیدات اس میں پائی جاتی ہے, اور بھی بہت ساری اس میں ہیں, مطلب اس پہ ڈرایا گیا ہے. البتہ یہ کہ کال کے ذمن میں میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ ماں باپ کہتے رہیں, کہنا بند نہ کریں, مگر جنہوں نے حفظ کیا ہے ان کو ڈر جانا چاہیے کہ یقینا یہ سعادت ہے, لیکن قرآن کریم کا بھول جانا یہ ایک زوال ہے اور یہ درست نہیں ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی کہ آپ حفظ کر لیں, لیکن آپ کو حفظ یاد رکھنے کا کی توفیق نہیں مل رہی, اس پر اللہ کے حضور گر گرائیں, دعائیں کریں اور گناہوں کو چھوڑیں, برائی کو چھوڑیں, بدنگاہیوں کو چھوڑیں, فلمی ڈراموں کو چھوڑیں, گانے بازوں کو چھوڑیں, اور اس طرح کی اور برائی اور گناہوں بھری سرگرمیوں کو چھوڑیں, اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے دل لگائیں, لو لگائیں اور اسے پڑھیں. اللہ کے کرم سے آپ پر وہ دروازے کھلیں گے کہ بس مدینہ مدینہ ہو جائے گا.
سب ماشاء اللہ, ایک تو یہ سلسلہ ہے خدمت قرآن کے حوالے سے, ظاہر ہے کہ اس میں نیت قرآن مجید کو عام کرنا اس کی خدمت ہی ہے. دعوت اسلامی اور خدمت قرآن کا اگر میں سوال کروں کہ کن کن انداز پر اور کس کس طرح سے دعوت اسلامی خدمت قرآن کرنے میں مصروف عمل ہے, تو انشاءاللہ ہمارے ایک تو مدنی چینل کے ناظرین کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا, اور پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی بھی صورت میں قرآن سے فیضاب ہونا چاہتا ہو اور وہ صورت نہ پاتا اور دعوت اسلامی شعبے میں کام کر رہی ہو, تو وہ اس سے حاصل کر کے اپنا فائدہ اٹھا سکتا ہو.
دیکھیے, دعوت اسلامی کے تحت جب ہم مدنی ماحول میں آئے تب بھی قرآن کریم کے فیضان کو عام کرنے کا سلسلہ جاری رہا. اصل میں امیر سنت نے خود فرمایا کہ جب دعوت اسلامی نہیں تھی تب یہ ایک انجمن وغیرہ کے سلسلے ان کے رہتے تھے, دینی سرگرمیاں ان کی شروع سے جاری تھیں, اس میں بھی مدرسہ ایک ان کا ہوتا تھا, اس کا سلسلہ ان کا رہتا تھا.
اچھا,
سمجھیں کہ وہ مدرسہ جو ہے نا وہ بڑھتے بڑھتے مدرسۃ المدینہ بالغان کی صورت میں آیا اور دعوت اسلامی میں یہ ایک چیز ضم ہو گئی. تو شروع سے ہی قرآن کریم کا جو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ تھا وہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے تو چلتا رہا, پھر امیر سنت کے جو بیانات تھے, مبلغین کے بیانات تھے, وہ بھی قرآن اور حدیث سے ہی ماخذ تھے.
جی,
تو یہ سلسلے رہے, پھر مبلغین تیار ہوئے تو انہوں نے بھی ماشاءاللہ اس معاملے میں سیکھنے سمجھنے اور پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا. پھر شاید 89 یا 90 کے آس پاس کی شاید میں بات کر رہا ہوں, یہ مدرسۃ المدینہ جو مدنی منوں کے تھے وہ شروع ہوئے حفظ و ناظرہ کے, تو وہ بڑھتے 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 آج شاید 2500 کے آس پاس مدارس المدینہ ہیں. تو ایک تو یہ سلسلہ جاری رہا, پھر قرآن کریم الحمدللہ دعوت اسلامی نے خود اپنے اس سے تنظیمی حوالے سے قرآن کریم کو شائع کرنے کا سلسلہ شروع کیا,
پرنٹنگ کا
پبلشنگ کا, پھر قرآن کریم کی تفسیر کا سلسلہ شروع ہوا, کنز الایمان شریف کو شائع کرنے کا سلسلہ مزید دعوت اسلامی نے شروع کیا. یہ ماشاءاللہ پورا سلسلہ ایک شروع ہوا کہ قرآن کریم کو وہ لفظ بہ لفظ سیکھنے اور سمجھنے کا, اور یوں قرآن کریم سیکھنے سکھانے کا. اب پھر انٹرنیٹ کا دور آیا تو مدرسۃ المدینہ آن لائن, اور اب تو آن لائن ہی ہمارا شعبے کا نام ہو گیا.
جی,
اس میں مدرسۃ المدینہ کے علاوہ بہت سارے کورسز ان میں دین سیکھنے کا سلسلہ شروع ہوا. پھر مدنی چینل کی طرف ہم جاتے ہیں تو مدنی چینل جب شروع ہوا تو پہلے ہی سال ہمارا جو شروع کی جو ٹرانسمیشن,
جی,
اس میں مدرسۃ المدینہ
بالغان جی
ہم نے سلسلہ رکھا تھا,
فیضان قرآن بھی تھا,
فیضان قرآن بھی تھا, اور پھر آپ نے ایک سلسلہ کیا.
جی, وہ
یہ تو یہ مختلف انداز سے قرآن کریم کو سیکھنے, صحیح پڑھنے, اس کو سمجھنے اور اس کی دعوت کو عام ہونے اور اس طرح کی چیزوں کے لیے دعوت اسلامی جب سے بنی ہے تب سے لے کر آج تک,
تفسیر سراط الجنان بھی کہہ سکتے ہیں,
تفسیر سراط الجنان اسی کا بڑا حصہ ہے کہ قرآن کریم کی پوری تفسیر دعوت اسلامی کے تحت اللہ ہمارے مفتی صاحب کو سلامت رکھے اور وہ ہمیں مل گئی اللہ تعالیٰ کا شکر.
ماشاءاللہ, ایسا ایک ہے پڑھنا اور مطالعہ کرنا اپنے لیے نفع حاصل کرنا, ایک ہے کہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ یار میں پڑھ تو رہا ہوں لیکن میں دوسروں کو بھی اس کا فائدہ پہنچاؤں, اور ظاہر ہے کہ قرآن سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے, تو یہ جذبہ بھی ہوتا ہوگا, اگر جذبے کی بات کریں تو کوئی برائی نہیں، لیکن اس کا بھی کیا کوئی کرائیٹیریا ہونا چاہیے کہ میں اگر تفسیر بیان کرنا چاہتا ہوں، قرآن سمجھانا چاہتا ہوں، یا میں اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں؟ اب ظاہر ہر کوئی مدنی چینل پر آ کر تو سلسلہ نہیں کرے گا، یا ہر کوئی درس نظامی کے ذریعے تدریس کرتا ہو یا اس طرح سے پڑھاتا ہو، تو یہ بھی معاشرے کے اندر ایک ٹاپک رہتا ہے، اور کئی لوگوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ وہ بھی خدمت قرآن کے جذبے کے تحت قرآن بیان کرنے، تفسیر بیان کرنے کے حوالے
جذبہ رکھتے ہیں،
آگے بڑھتے ہیں۔
میں اس پہ ایک ایگزامپل دیتا ہوں کو
جی،
جب ہم قرآن کریم کی آیات کریمہ کو پڑھتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تو ایک مفہوم عموماً بعض اوقات ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے،
شاید اس سے یہ مراد ہوگی،
اس سے یہ مراد ہوگی۔
ٹھیک ہے،
میں نے بعض مفہوم کو مفتی صاحب کے سامنے پیش کیا ہے،
صحیح،
مفتی صاحب نے جو مجھے جواب دیا نا، تو اسے لگا کہ یہ مفہوم ہی درست نہیں ہے۔
ٹھیک ہے،
کیونکہ ہم نے قرآن کریم کی چیز آیت کریمہ کو پڑھ کر ہم نے جو اس کا مفہوم سمجھا یا اس کا معنی سمجھا، ابھی تفسیر ہم نے دیکھی نہیں ہے۔
صحیح،
اچھا تفسیر دیکھی تو تفسیر کے تحت ہی ہم نے اس کے تحت اور ہی مزید ہم نے اپنی گرہیں لگا لی ہے،
جتنا لکھا ہے
مراد ہوگی اسے بھی مراد ہوگی۔ لیکن جب ہم کسی مفتی سے پوچھتے ہیں تو قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ بیان کر کے بتاتے ہیں کہ اگر آپ اس کا یہ مفہوم لیتے ہو تو یہ مفہوم تو ان آیت کریمہ کے اگینسٹ جا رہا ہے، یا پھر یہ مفہوم لیتے تو یہ مفہوم فلاں حدیث کے اگینسٹ جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ ایک چند مرتبہ حدیث پاک میں نے مفتی صاحب کے سامنے بیان کی کہ یہ مفتی صاحب ہو یہ شرح، تو اس کے بارے میں پھر بڑی رہنمائی فرمائی۔ تو ایک جیسے کہ امیر سنت سے اتنا اس معاملے میں ہم سن چکے ہیں تو الحمدللہ ایک مزاج بن جاتا ہے کہ بندہ مطلب کہ کسی بیان سے یا کم از کم اس طرح کے جو سینسیٹیو ٹاپک ہوتے ہیں کہ قرآن کریم سے آپ کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں یا حدیث پاک کی شروحات کے طور پہ کچھ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں مفتی صاحب کی انڈورسمنٹ بہت ضروری ہے، اور پھر اسی دائرے میں رہ کر آپ نے بات کرنے کا اپنا سلسلہ جاری رکھنا ہوتا ہے۔ تو اب اس طرح کا طبقہ کیا یہ کرے گا کہ جناب وہ جو کچھ یہ بیان کرنے چاہتے ہیں وہ بیان انہوں نے پہلے اس کا وہ لے لیا ہو اور ساری وضاحتیں لے لی ہو، خلاصہ لے لیا، تو عموماً یہ طبقہ پتہ نہیں سکے کرے یا نہ کرے،
صحیح ہر ایک کی رسائی بھی ہو صحیح مفتی تک۔
ایک طبقہ ہے جو کر لیتا ہے کہ قرآن کریم میں یہ بھی نہیں ہے، قرآن کریم میں یہ بھی خاموش ہے، قرآن کریم میں اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے، تب حالانکہ قرآن کہتا ہے ہر خشک و تر شے کا علم قرآن میں موجود ہے،
صحیح،
تو قرآن کریم میں ہے اور قرآن کریم سے رہنمائی ملتی ہے،
صحیح،
مگر اس سے رہنمائی لینے کے لیے رہنما ضروری ہے۔
ماشاءاللہ، بہت بہت پیارے مدنی پھول ہیں، اور واقعی اس میں غلطی کا امکان تو بہت زیادہ رہتا ہے۔
پھر ایسا شخص جو نا خود گمراہ نہیں ہوتا، بس لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔
صحیح بجا فرمایا،
وہ تو
لوگ تو سمجھ رہے ہیں کہ صحیح
ہے نا، ہم تو ڈوبے ہیں سن، ہم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔
صحیح، سننے والے کو تو پتہ نہیں کہ
سننے والے کو تو یہ ہوتا نا کہ یہ آیت پڑھ رہا ہے، یہ پڑھ رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، تو اس کو لیکن اس کے پیچھے اچھا مصیبت یہ ہے کہ جو اس طرح کی بات بیان کرتا ہے لوگ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ بھی نہیں پوچھتے، بھائی تمہارا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تم نے اگر قرآن کریم کو بیان کرتے ہو تو تم نے قرآن کریم کس سے پڑھا ہے؟
بیک گراؤنڈ کیا، مشہور آدمی ہے، گفتگو اچھی کرتا ہے، الفاظ بھی اچھے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ آیتیں پڑھتا ہے یا جو بھی ریفرنس کرتا ہے، ایک عام آدمی کیسے اس کو کرائیٹیریا بھی
نہیں، عام آدمی جب
عام آدمی کیسے
ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے جب کنفرمیشن لے رہا ہے، ایسے ایک عام آدمی کے پاس تو بال کٹوانے نہیں بیٹھتے ہو، تو کسی آدمی سے دین سیکھنے کیسے بیٹھ گئے آپ؟ تو آپ جیسے کہ وہ
اچھی بات کسی کہیں سے بھی ملتی ہو لے لینی چاہیے،
اچھی بات کس سے لے رہے ہیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔
اچھا،
تو علامہ ابن سیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تو آپ کے لیے تو یہ نام بڑا معروف ہے، قوموں کی تعبیروں کے تو امام ہے یہ، تو ان کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ ان کے پاس دو گمراہ آئے تھے،
صحیح،
بے دین لوگ آئے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، انہوں نے کان میں انگلی ڈال لی،
اللہ،
تو انہوں نے کہا کہ حضور ہم تو آپ کو قرآن سنا رہے، کہا کہ تم پتہ نہیں قرآن کے نام پر کیا سنا دو اور میرے دل میں بات گھر کر جائے۔ تو مطلب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے اپنے اسد بھائی کہ جب ہمارے لوگ جب موبائل لینے بھی جاتے ہیں نا تو کمپنی پوچھتے ہیں،
دو سے مشورہ بھی کریں،
ہمارے کوئی چیز لینے جاتے تو کمپنی پوچھتے ہیں کس کمپنی کا ہے، کس ملک میں بنا ہے، ایک آئٹم کے لیے اس کی پوری ہسٹری لے لیتے ہیں، تو جسے قرآن اور دین سیکھنے جا رہے ہیں کہ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں پوچھے، بھائی آپ نے کہاں سے پڑھا ہے، آپ کہاں سے ہو، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو آپ کا استاد کیا ہے، آپ کا مدرسہ کیا ہے، آپ کو لنک کہاں سے ہے، جیسے پتہ تو چلے بولے کہ میں نے فلاں سے پڑھا تو دیکھے اس کی لنک کہاں سے، فلاں سے تو اس کی لنک کہاں سے، تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو آ رہا ہے یہ شیریں میٹھا پانی وہاں سے آئے گا یا پھر کچھ اور ہی چیز آ رہی ہے. ہر پانی پینے کے لائق تو نہیں نہ ہوتا.
صحیح.
ایون کہ اگر مائع مستعمل ہو جائے تو وضو کے لائق تک نہیں رہتا. تو ہر پانی وضو کے لائق نہیں رہتا, ہر پانی طہارت کے لائق. پانی تو پانی ہے لیکن ہر پانی سے پیاس بھی نہیں بجھائی جا سکتی. پانی نظر آتا ہے, پانی جب پیو تو پتا چلتا ہے کہ اس میں بو بھی ہے.
صحیح. دو کالز لے لیتے ہیں انشاءاللہ, پھر کچھ سوالات ہیں میرے ذہن میں, انشاءاللہ کرتے ہیں. جی سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد الحاد تاری ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ سے یاد کر رہا ہوں. پیارے پیارے نگرانی شورا, الحمدللہ آپ کو ایک بار پھر مدنی چینل کے سلسلے میرے رب کے کلام میں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. الحمدللہ لاسٹ ویک آپ نے میرے رب کا کلام سلسلہ روڈیم ساؤتھ افریقہ سے یہاں سے لائیو کیا تھا, اور ماشاء اللہ آج آپ کو مدنی چینل پہ ایک دفعہ دوبارہ اس سلسلے میں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ڈھیروں ڈھیر برکت عطا فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کاش آپ کے نقش قدم پہ ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی مزید برکت عطا فرمائے, اور آپ کے نقش قدم پہ ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں کی درخواست. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یاد کر رہے ہیں آپ کو ساؤتھ افریقہ والے.
ہاں ماشاء اللہ بھائی, ہمارے مدنی چینل کی نشریات کو چلانے میں, انگلش چلانے میں,
مجلس میں بھی ہیں,
یا ان کا ایک اچھا کردار رہتا ہے.
الحمد للہ, جزاک اللہ خیر آپ نے یاد فرمایا. نیکسٹ کال.
اللہ تبارک و تعالیٰ حاجی صاحب علم عمل میں دیو دیو برکت عطا فرمایا. آج یہ چیز میں نے یہ ذہن بنایا تھا کہ میں عالم کورس کروں گا, تو ابھی میرا پکا ذہن بنایا ہوا ہے, اور میں تاجر ہوں. حاجی صاحب نے جیسے ارشاد فرمایا کہ سراط الجنان کورس بھی ہے, تو ایک قسم کا منہ میں پانی آ گیا, تو اب مجھے دشایا نہیں ہو پا رہا کہ کیا یہ سراط الجنان کورس کیا جائے یا عالم کورس کیا جائے. تو کوئی اس طرح کی بھی بن جاتی باؤں گا ملتان شریف میں, کہ یہاں بھی تاجروں کے لیے صبح سے صبح صادق تھے ان کے فجر سے لے کر 11 بجے تک کورس ہوتا. پر یہ کہ مشورہ ہے کہ عالم دوست کروں یا سیاحت جنان کو جزا کر دوں خیرہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بڑا دلچسپ سوال ہے, ماشاء اللہ کچھ کرنا تو چاہتے ہیں,
مگر میرا مشورہ ہے کہ دونوں کر لیں.
دونوں کر لیں. چلیے جی,
آپ دونوں کر لیں.
ایسا بھی بیسکلی آن لائن جو ہے نا, تو ظاہر ہے کہ وہ
میں یہ یہاں سے نفع کماؤں وہاں سے نفع کماؤں, اگر دونوں جگہ سے ملتا ہو تو دونوں جگہ سے نفع کما لے. ایک میں پریکٹیکل جانا ہے, وہ تو آپ ذہن بنا ہی چکے تھے کہ میں نے یہ کرنا ہے. تو انشاءاللہ اسی کے صدقے میں یہ تفسیر کا کورس بھی آن لائن ہے. میرا خیال آدھے گھنٹے کی مشکل سے اس میں کلاس ہوتی ہوگی, درجہ ہوتا ہوگا آدھے پونے گھنٹے کا. تو میرا تو مشورہ یہ کہ دونوں اللہ کا نام لے کر شروع کر. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, دیکھ خدا کیا کرتا.
انہوں نے مینشن کیا کہ میں ایک تاجر پیشہ ہوں اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں, تو کتنی ہمت کی بات ہے کہ تاجر بھی یہ کام کرتے ہیں, کر سکتے ہیں, اور بہت سارے کر بھی رہے.
نہیں کر سکتے حضور, تاجروں کے پاس میں میرا اپنا پوائنٹ آف ویو, ایک تو ہوتا نہیں فارغ,
جی
نہ روزگار ہے کچھ بھی نہیں ہو تو بھی فارغ فارغ ہے. مگر اگر میں بزنس مین اور ملازم,
جی
ان دونوں کو کمپیریزن کروں, تو میری اپنی سوچ کے مطابق جرنل بات کر رہا ہوں, 100% پر تو امپلیمنٹ نہیں کروں گا, جرنل بات کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک ملازم کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے, بزنس مین کے پاس تاجر کے پاس ٹائم زیادہ ہوتا ہے.
یہ کیسے؟ ملازم نے تو گھڑی پہ آنا ہے, گھڑی پہ ٹائم پہ جانا ہے, فارغ ہو گیا
اس کے پاس. اچھا یہ تو ملازم یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ملازم اس چیز کا پابند ہے, گھڑی پہ آنا ہے گھڑی پہ جانا ہے.
تاجر پہلے آئے گا بعد میں جائے گا,
کوئی نہیں ہے, وہ مسائل کر لے نہ آئے, فون پہ نپٹا لے, یہ کر لے وہ کر لے, تو اتنا وہ اس کے اوپر برڈن ہوتا ہے. لیکن وہ اتنا ٹائم کا پابند اس کو نہیں کیا جا سکتا,
مینیجیبل ہے.
تو لیکن ملازم ہے وہ, تو پھر وہ تھکتا زیادہ ہے, اس سے مزدوری زیادہ لی جاتی ہے, اس سے کام لیا جاتا ہے, تو اس کے بدن کی اور ذہنی تھکن لگتی ہے. تو آپ کو عموماً 5-6 بجے کے بعد تفریحات, انٹرٹینمنٹ, اور پھر اسپورٹس کے نام پر, جم خانوں کے نام پر, اور دعوتوں کے نام پر آپ کو زیادہ تر یہ کمیونٹی ملے گی. یہ ملازمت والا طبقہ بولے 8 بجے ہم کو پھر اٹھ کے جانا ہے, ہم کہاں سے جائیں نکل.
ایکسرسائز تو کام میں ہی ہو جاتی ہے.
ہاں تو یہ چیزیں ہیں. تو ان کے پاس تاجر برادری کے پاس ایک تو ٹائم ہوتا ہے, ایسا نہیں ٹائم نہیں ہوتا, مگر بعض ایسے ہوتے ہیں بڑے نظر آنے والے کہ ان کو اپنے آپ کو مصروف بتانے کی بھی, مصروف رکھنے, ان کی سبجے کے اسٹیٹس کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے.
یہ بھی ایک فیشن ہے.
ہاں یہ بھی ایک ہے کہ اگر باہر آدمی کو یوں منہ اٹھا کر ٹائم دے دیں گے تو بولیں گے فارغ ہے. تو یہ ایک بنا ہوا ہے کئیوں کا رجحان, میں سب کا نہیں کہتا. دوسرا یہ کہ تاجر کمیونٹی کو کیوں ہم اس طرح کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے جو کتابوں میں پڑھا ہے جو علماء سے سنا ہے تو اسلام کے پھیلنے میں تو تاجروں کا بڑا کردار رہا ہے. آج میں تو میں دیکھتا ہوں کہ دنیا میں کئی مسلمان ہیں جو ٹریول کرتے ہیں بزنس کے لیے کرتے ہیں, آئے دن لوگ چائنا جا رہے ہوتے ہیں, آئے دن لوگ مطلب کہ وہ عرب امارات کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, تو آئے دن لوگ کسی اور کنٹری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, تو کہیں یورپ کے کئی ممالک کے اندر جناب ایگزیبیشن لگ رہی ہے تو لوگ جا رہے ہیں. تو یہ دنیا میں مطلب کہ مختلف ممالک کے اندر آنا جانا رہتا ہے, کوئی وہاں سے پاکستان آ رہا ہوتا ہوگا جو پاکستان سے کسی اور ملک جا رہا ہوتا ہوگا, تو کوئی یہ بنگلہ دیش, تو ہند کے اور دنیا بھر کے مسلمان, ساؤتھ افریقہ میں کتنی کمیونٹی, یعنی ہم میں ساؤتھ افریقہ سے جب آ رہا تھا
جی جی
تو روز کی 4 فلائٹ ہیں,
ٹھیک ہے باب المدینہ
نہیں دبئی کے لیے,
اچھا وہاں
ٹھیک ہے روز کی 4 فلائٹ ہیں, اور ایک روز کی 4 فلائٹیں آ رہی ہیں, ایک فلائٹ کمپنی ہے جس کی 4 فلائٹ روز آ رہی ہیں, ایوریج 400 پیسنجر لے لیں تو 1600 پیسنجر تو یہ ہوگا, ایک فلائٹ میں 1600 پیسنجر روز ٹریول کر رہے ہیں. اب اس میں ہم ایک مسلم کمیونٹی کو آپ الگ کریں گے تو ایک پرسنٹیج بنے گی, تو اس طرح وہاں سے فلائٹیں آتی ہیں وہاں سے جا رہے, تو دنیا میں لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں, سارے تفریح کے لیے نہیں گھوم رہے ہوتے, بزنس کے لیے بھی گھوم رہے ہوتے ہیں. میں ایک مسلمان کمیونٹی سے بات کر رہا ہوں کہ آپ جو جا رہے ہو جس ملک میں جا رہے ہو, چاہے وہ مسلم کنٹری ہے نان مسلم کنٹری ہے, ایک اسلام و دین کا کام آپ کیوں نہیں کر سکتے؟
صحیح,
آپ کے ان تمام مقاصد کے اندر کہ میں نے یہ بھی کام کرنا ہے, میں نے یہ بھی کام کرنا ہے, میں نے سیمپل دکھانا ہے, یہ پاس کرنا ہے, وہ پاس کرنا ہے, ان تمام تر آپ کی مصروفیت کے اندر اسلام و دین کہاں ہیں؟
شاید سمجھ نہیں پڑتی ہوگی کیا کریں,
نہیں سمجھ پڑتی تو دعوت اسلامی کی مجلس سے بیرون ملک ہے ہماری اوورسیز مجلس ہے, اس کی مطلب کہ آپ ای میل overseas@dawataslami.net اس پہ بات کر دیں کہ میں الحمدللہ اس ملک جا رہا ہوں, اگر میں کوئی دعوت اسلامی کے لیے یا دین کے لیے سنتوں کے لیے خدمت کر سکتا ہوں تو مجھے بتا دیا جائے, تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اپنی نمازوں تک کی حفاظت نہیں کرتے یار, نہیں کرتے نمازوں تک کی حفاظت نہیں کرتے, عجیب حال ہے. تو یہ جو سفر کرنے والے جو لوگ ہیں نا, جو دنیا بھر میں جو بزنس کمیونٹی سے میں ڈائریکٹ ایڈریس ہوں, جو بزنس کمیونٹی ہے, میں آل مسلم بزنس کمیونٹی کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں, میری مدنی دی جائے, پلیز اپنے اس سفر میں اسلام و دین کی خدمت کو اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ, اپنے فرائض و واجبات کی عبادت کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اسلام و دین کی خدمت کو اپنی اس پورے سفر میں کہیں اس کی نیت کو اور اس کے مقاصد کو شامل کریں کہ دنیا میں دین اور اسلام کے پھیلنے میں بزنس کمیونٹی تاجر برادری کا ایک اپنا کردار رہا ہے, وہ اپنی دیانتداری, اپنی ایمانداری, اپنی شرافت اور اپنے وہ تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے وہ دنیا میں اسلام انہوں نے پہنچایا ہے, اور ان کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جایا کرتے تھے.
ماشاءاللہ افریقہ کی بات کریں ساؤتھ کی, تو وہاں کا جو جغرافیہ ہے, کیپ ٹاؤن اور ڈربن دو ساحلی شہر ہیں, اور ساؤتھ افریقہ میں سب سے جو بڑی مسلم آبادی وہ دو انہی شہروں کے اندر ہے. تو وہاں کے اسلام میں نے بتایا کہ 250 سال پہلے جب عرب سے تاجر آئے, ساحلی پٹی پر آتے تھے, وہیں پر بزنس کرتے تھے, واپس چلے جاتے تھے, تو انہی کے ذریعے مسلمان ہوئے یہاں کے لوگ, اور آج بھی جو ساحلی علاقے وہاں پر ان کی نسلیں آباد ہیں اور مسلمانوں کی بڑی
مزارات ہیں,
مزارات بھی وہیں پر ہیں.
کیپ ٹاؤن میں سب سے زیادہ آپ کو مزارات ملیں گے, تو اولیاء کرام پہنچے نا وہاں پر
جی, تو وہ تاجر ہی تھے ماشاء اللہ. تو بڑی پیاری
حتیٰ کہ بعض ایسے بزرگوں کی سیرت پڑی کہ جنہیں غیر مسلموں نے سزان
جی
قید کیا اور انہوں نے قید خانے میں رہ کر کئی غیر مسلموں کو مسلمان کیا, اور پھر وہاں کے لوگ ان کے گرویدا ہو گئے اور ان کی مزارات وہاں قائم
آج بھی موجود ہیں.
ایک بزنس مین ہے
جی,
مدنی ماحول سے وابستہ ہیں, یہ امریکہ کے شہر ہیوسٹن گئے,
ٹھیک ہے
وہاں گئے تو ہیوسٹن میں فیضان مدینہ کی جگہ ہے ہمارے پاس
جی,
دعوت اسلامی کی جگہ ہے, تو باقاعدہ انہوں نے وہاں سے جا کر مجھے اپنی وہ سٹیٹس سینڈ کیا کہ میں ہیوسٹن فیضان مدینہ میں
کام ہے, تو
جبکہ ان کی مطلب کہ ان کی جو وزٹ ہے وہ بیسیکلی بزنس کے لیے ہوگی.
صحیح,
تو یہ اس طرح کے مطلب اسلامی بھائی جاتے ہیں اور کرنے والے کرتے ہیں.
میں شاید کہوں غلط نہ ہو, آپ تصدیق کر دیجئے گا, کہ دعوت اسلامی کا مدنی کام بھی جو بین الاقوامی طور پر شروع ہوا باب المدینہ پاکستان سے باہر, تو اس میں بھی شاید 80-90% ہمارے تاجر اسلامی بھائی تھے جو اولاً کہیں پر گئے اور رابطہ نکال کر آئے,
اور جو جاب کے لیے گئے,
جاب کے لیے
دونوں, مطلب روزگار کے لیے جو گئے نا, انہوں نے کئی دنیا میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے آغاز میں اپنا بنیادی کردار ادا کیا.
پھر بعد میں مجالس ہوتا
ہے. گراؤنڈ سپورٹ تو چاہیے نا, اگر یہاں سے ایک مدنی قافلہ بھی کا سفر کرتا ہے, مبلک بھی جاتے ہیں تو گراؤنڈ سپورٹ تو ملتا ہے نا. کل میں بینکاک کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ میری مشاورت تھی, ہمارے محفل مدینہ بھی تھی اور اس سے پہلے ملاقات تھی تو مشاورت چل رہی تھی. تو ایک گراؤنڈ اب وشو بینکاک کے اندر فیضان مدینہ ہے.
اچھا ماشاءاللہ.
تو اس طرح مطلب کہ پھر وہ ساؤتھ تھائی لینڈ کے حوالے سے, تو ملیشیا کے حوالے سے, اس طرح کے دیگر علاقوں کے حوالے سے ایک مشاور کے, وہ بزنس مین ہے دونوں.
ٹھیک ہے,
وہ دونوں بزنس مین ہے. جب گیٹ اپ وائز دعوت اسلامی کوئی بولے گا نہیں کہ یہ کوئی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں, لیکن ظاہر بات ہے مطلب مینٹلی ہارٹلی فزیکلی ہر حوالے سے دعوت اسلامی کے ہی ہیں وہ,
الحمدللہ.
تو یہ چیز ہے, پھر نگران و ذمہ داران تھے, پھر مجلس سے مشاورتیں ہوتی رہی. تو اب وہ بزنس مین ہے, وہ اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے. اس طرح دنیا کے کئی ممالک میں ایسے دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں اسلامی بھائی جو بظاہر دعوت اسلامی کے گیٹ اپ میں نہیں ہیں, مدنی حلیے میں نہیں ہوتے, ایون کہ ان کی داڑھی بھی نہیں ہوتی, مگر وہ مطلب کہ ہیں دعوت اسلامی کا, ان کو اور دین کے کام کا ایک جذبہ ہے. اگرچہ باعمل ہونے کے ساتھ, سنتوں بھرے مادری حلیوں میں ڈھلنے کے ساتھ ایک اس کا فوائد اور اس کا اپنا ہے, پھر گناہوں سے بچتے ہیں, اس میں بعد کئی ایسے پھر گناہ میں مبتلا ہوتے, داڑھی منڈانا حرام ہے, لیکن اس کی اس جہت پر دیکھا جائے تو ان کا جو ایک دین کی خدمت کا جو جذبہ ہے اس کی تو حوصلہ طے کی جائے گی نا.
بے شک.
تو یہ طبقہ تو ہے. تو جو جاب کے لیے جاتے ہیں وہ بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اچھا بھی یہاں جو اب بھی جاتے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا اجتماع کا ترکی میں میں کتنوں سے مل کر آیا ہوں.
صحیح.
تو اس طرح ہانگ کانگ میں گیا تو ہانگ کانگ میں بھی اسی طرح کا حساب کتاب میں نے دیکھا. جب میں گیا تھا تب 4 مدنی مراکز ہانگ کانگ میں قائم تھے. اچھا پھر اس کے بعد ساؤتھ کوریا, تو ساؤتھ کوریا میں بہت جاب کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں.
صحیح.
تو ساؤتھ کوریا میں بھی فیضان مدینہ دیکھا اور عالی شان فیضان مدینہ وہاں کے اسلامی بھائی نے مل کر بنایا ہے. تو یوں اگر دیکھا جائے تو ہند بنگلہ دیش, تو یہ فارسٹ کی آپ پٹی لے لیجیے, تو کینیا کی طرف چلے جائیں, آپ ایسٹ افریقہ کی طرف جائیں اور پھر ساؤتھ افریقہ کی طرف ہم اس طرف جاتے ہیں, ایون کہ امریکہ کی مینا کو مثالیں دی, کینیڈا کے اندر دعوت اسلامی
کے, یوروپ ہے کتنی بڑی.
تو یوں الحمدللہ یو کے اور یورپ کے اندر, ابھی میں جب لاسٹ ٹائم گیا تھا تو چند سالوں پہلے اٹلی میں بڑی کارنر کی جگہ بتائی تھی, پچھلی دفعہ گیا ماشاءاللہ زبردست فیضان مدینہ قائم ہے. تو کر رہے ہیں دعوت اسلامی کے, اسلامی بھائی دنیا بھر میں, اللہ ان کو جزائے خیر دے, ان کو اور ہمت دے.
آمین.
مگر یہ کہ جو بزنس کمیونٹی یا جو روزگار کے لیے جو ٹریول کر رہے ہیں, میں برسوں سے ان سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں, مدنی التجا کر رہا ہوں کہ مہربانی کر کے آپ جب بھی جا رہے ہیں دعوت اسلامی کا کوئی نہ کوئی آپ اپنا مدنی کام یا کوئی نہ کوئی خدمت لے کے جائیں.
میں لے لیں ماشاءاللہ, بڑی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں سعادت عطا فرمائے کہ ہم اپنے دیگر دنیاوی کاموں جو بھی ضروریات ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہمیں دین کی خدمت کا جذبہ.
لیکن اسد بھائی آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کام کر رہے ہیں, روزگار کما رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, کورسز کر رہے ہیں, پروفیشنل ہیں, جو بھی ہیں, میں آپ سب سے پوچھتا ہوں, آپ ایون کے انجینئر ہیں, ڈاکٹر ہیں, ایڈوکیٹ ہیں, جج ہیں, یا کسی بھی دنیا کے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہیں, میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں کہ دعوت اسلام یا دعوت اسلامی یا اس دین کا کام, آپ کے دین کو آپ سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ میں سب سے سوال کر کہ آپ کی تمام جو بھی آپ زندگی بھر کا آپ کا جو بھی شعبہ ہے, آپ کی جو قابل صلاحیت ہے, آپ سے آپ کے دین کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟
بڑی بنیاد.
کروڑوں مسلمان, اربوں مسلمان دنیا میں بس رہے ہیں مگر اپنے دین کے لیے وہ کوئی کام نہیں کر رہے. ایک تعداد ہے جو اپنے دین کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی ہے. تو ایسا کیوں کر رہے ہیں ہم اپنے دین کو کچھ نہیں, کم از کم کوئی تھوڑا وہ دو جملے بول کر ہی اپنے دین کا کوئی کام کر لیں. کریں پلیز
انشاءاللہ. کال سنائیے.
محمد ارشد عطاری ضیاء کوٹ بھڑت سے عرض گزار ہوں. یا سیدی ایک سوال عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ میرے رب کا کلام, یہ پیارا پیارا قرآن پاک جو کہ عربی زبان میں نازل ہوا, جو کہ راہ ہدایت ہے, پیٹرن آف لائف بتاتا ہے, وہیں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری نعت بھی بیان فرماتا ہے, تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسی اردو ترجمہ قرآن کی بھی ضرورت ہے, تو آپ ہمیں کون سا ترجمہ قرآن ریکمینڈ فرمائیں گے جو کہ سب سے بہترین ہو, جو ہر ہر پہلو سے ہما جہد ہو اور ہر ہر پہلو سے ہمیں بہترین انداز میں ہمارے پیارے اللہ عزوجل کے فرامین کو ٹرانسلیٹ کر کے ہمیں بتاتا ہو.
ترجمہ قرآن کنز الایمان ہے ہمارے پاس اور سمجھنے کے لیے الحمدللہ تفسیر سراط الجنان بھی ہمارے پاس. مزید میں آپ کو یہ عرض کروں کہ جس طرح آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے حوالے سے جو بیان کیا کہ قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعریف کی گئی ہیں آیت کریمہ میں, اس کے لیے میں آپ کو عرض کروں گا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی عظیم الشان تصنیف شان حبیب الرحمان من آیت القرآن, تو اس کو ضرور آپ پڑھیں کہ اس میں تو مفتی صاحب نے قرآن کریم کی آیات کریمہ بیان کر کر کے جو سرکار کی تعریف بیان کی ہے
بڑی لاجواب ہے,
بڑی لاجواب کتاب ہے, عشق رسول کے بڑھانے میں بہت مفید ترین کتاب ہے یہ, وہ پڑھیں.
الحمدللہ ماشاءاللہ. ترجمے کی بات چلی تو ایک اور ہماری دعوت اسلامی کی خدمات کا جو تذکرہ ہو رہا تھا, آڈیو میں قرآن مجید کی آیات تلاوت اور اس کا ترجمہ کنز الایمان شریف اور ضروری مقامات پر مختصر وضاحت کے ساتھ بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. الحمدللہ بڑی خوبصورت یہ کمبینیشن ہے, تو وہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. ایک قصہ ہے قرآن سے, یہ بھی مدنی چینل کی ایک کاوش ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے مختلف جو واقعات ہیں ہمارے رکن شورا عبدالحبیب بھائی نے اس کو ریکارڈ کیا, بڑا خوبصورت انداز ہے اور اس کی ایک مزید بہتری یہ ہے کہ بڑے مختصر سے وقت کے اندر کنٹینیوٹی کے ساتھ آپ روزانہ چاہیں تو ایک واقعہ قرآن کا سن سکتے ہیں, اس کے ساتھ مختصر ترغیب بھی موجود ہوتی ہے, تو یہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اپنی روٹین بنانا چاہیں. اور یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ چونکہ مشاورت سے ہمارے ہاں کام کیے جاتے ہیں تو علماء نے یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ فقط ترجمہ پڑھنا ایک عام آدمی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے, لہٰذا اس کے ساتھ تفسیر کا مطالعہ بھی کیا جائے. تو جب یہ پروجیکٹ پر کام ہو رہا تھا تو الحمدللہ ہم نے رہنمائی لی تھی, تو جہاں جہاں پر ضروری وضاحت سمجھی گئی, ضروری کہا گیا دارالفتا سے رہنمائی لے کر دارالفتا علیہ سنت سے, الحمدللہ تو وہ بھی اس کے اندر ایڈ کیا گیا ہے. تو یہ بڑی ہی خوبصورت چیز ہے, اس کو بھی اپنے پاس آپ رکھ سکتے ہیں, خاص طور پر جو ٹریولر ہوتے ہیں جنہوں نے روزانہ ہی سفر اختیار کرنا ہوتا ہے اور بعض اوقات سفر جو ہے وہ کافی طویل ہوتا ہے, تو وہاں پر آپ کو بڑی سہولت ہو سکتی ہے, آپ روزانہ چاہیں تو اس کا کچھ حصہ سن سکتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں. نیکسٹ کال
کے فرمان پر لپائی کہتے ہوئے میں نیت کرتا ہوں کہ دونوں کوشش کروں گا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ تاجر ہوں تو ظاہر ہے بزنس کو بھی ٹائم دینا ہے, پھر گھر والوں کو بھی ٹائم دینا ہے, پھر نیند کے معاملات بھی ہیں, دوسرے معاملات بھی ہیں, تو محنت کرنا خاصا مشکل ہو جائے گا. اس کے مدد کل بھی اشارہ فرما دیں, کیونکہ صبح 8 سے لے کر 1 بجے تک کا ٹائم ہے نا ان کورس کا, کیونکہ اس کے بعد بزنس گھر اور دوسرے دیگر معاملات اور پھر اس کے درمیان پھر یہ اپنا تفصیل جنان کورس, تو اس میں حاضرے کی بھی کچھ مدنی کو اشارہ فرما دیں کہ اس میں ظاہر ہے آپ سب کی بھی حاجت ہے, تو وہ حافظ تو نہیں رہا پہلے ہوتا تھا پڑھائی کے دور میں, تو 10-12 سال ہوئے پڑھائی چھوڑتے ہوئے, 12 سال ہوئے بزنس کرتے ہوئے, تو حافظے کے حوالے سے مدنی کو اشارہ فرما دیں, جب شخص نے فرمایا ان شاء اللہ میں ویسے کروں گا.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بڑی حوصلہ افزا ہے ان کی کال, نیت تو ان کی پختہ لگتی ہے, اب مسئلہ بھی تو حل کرنا ہوگا نا.
حافظہ کیسے مضبوط ہو, یہ مکتبۃ المدینہ کی بڑی شاندار کتاب ہے, یہ بھی لے لیں اور اس کے مطابق اپنے حافظے کو بھی لیں. حافظے ہر ایک کمزور نہیں ہوتے, اصل میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہر بات بھول جاتے ہیں, ایسا ہوتا نہیں ہے, بات اپنے وقت پر یاد آتی ہے, یہ میں کئیوں کا وسوسہ دور کر دو. ایک تعداد ہے یار ہمارا حافظہ مضبوط نہیں, ہمارا آپ جب بولنے پر آتے ہیں تو بہت ساری باتیں نکل رہی ہوتی ہیں, آپ کو بھی یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یار یہ بات کہاں سے میرے دماغ میں آ گئی ہے, تو یہ چیزیں محفوظ ہوتی ہیں کسی جگہ پر اور وقت پر نکلتی ہیں. اور رہی بات بولنے کی, تو یہ نارملی بہت ساری لوگوں کو ہوتا ہے, تو اس کو اتنا وہ نہ لیں, ہارڈلی نہ لیں, ہوتا ہے حافظہ کمزور بھی ہو جاتا ہے, بلغمی غذاؤں کو چھوڑ دیجئے اور اس طرح کی اور چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو کتاب کا حوالہ دیا ہے, پسندیدہ کتاب ہے. نہیں حضور بزنس مین ہے, حافظہ کیسے کمزور ہوگا, پیسے دے کر تھوڑی بولتے ہم لوگ, بزنس مین کا حافظہ عموماً کمزور نہیں ہوتا, اصل میں ذہن جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے, تو اس میں یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے, تو یہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ. بس یہ ماشاءاللہ اللہ نے چاہ تو یہ ہمت کر جائیں گے
انشاءاللہ,
آپ اسٹارٹ تو لیں, اللہ تعالیٰ مدد کرے. جب قرآن کریم پڑھنا شروع کریں گے نا اور سیکھنا شروع کریں گے تو اس کیا فیضان آپ کو انشاءاللہ امید ہے ملے گا, کہ آپ کو تسلی بھی رہے گی, اوقات میں برکت بھی آئے گی اور حافظہ بھی انشاءاللہ مضبوط ہو جائے گا
انشاءاللہ,
ہمت کی طرف
انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ، بہت ساری باتیں جو ہے وہ الحمدللہ ہمیں سیکھنے کو ملی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مزید قرآن سے محبت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے.